الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، یہ بات گزشتہ مجلس میں ہو چکی تھی کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے زیادہ افضل آیت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کو اس آیت کے پڑھنے کی تاکید کی ہے. خاص طور پہ قرآن کریم کے قاری اور قرآن کریم کے بہت بڑے عالم حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے. حضرت عبید بن کعب نے جواب میں فرمایا، آیت الکرسی ہے. آپ کا یہ جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشگوار لگا، اور آپ نے عبید بن کعب کو علم کی مبارکباد دی ہے. اسی طرح وہ روایت بھی بیان ہو چکی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مال غنیمت پہ نگران بنا کے ذمہ داری دی تھی، اور شیطان ابلیس وہ اس میں سے شرارت کرتا تھا، چوری کرتا تھا، اور جب اس کے اوپر گرفت آ چکی تھی تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد کسی بھی چیز پہ ہماری طاقت اور قوت وہ کام نہیں کرتی. یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید بیان ہوئی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے معبود برحق ہونا بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ نے تمام کائنات کا وجود اور تمام کائنات کا نظام اللہ کے وجود کے مرہون منت ہے. اور پھر یہ کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ مخلوق کو اس قسم کی ذمہ داری اٹھانے میں دشواری پیش آتی، تکلیف ہوتی ہے، یا تھکاوٹ ہوتی ہے، یا نیند آتی ہے. اللہ بزرگ و برتر کی ذات ان قسم کے آزار سے پاک ہے. اور پھر یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا رازق ہے، وہی اس کا قادر ہے، اور تمام چیزیں جو کائنات میں، آسمان و زمین میں ہمارے اور آپ کے سمیت موجود ہیں، اللہ بزرگ و برتر کی دست قدرت کی مرہون منت، اللہ کی ملکیت. اور پھر وہ بدعقیدہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت یا ہماری مورتیاں یا ہمارے بابے یا ہماری درگاہیں یا ہماری قبریں اللہ کے ساتھ کسی بھی صفت میں شریک ہیں، ان کا رد قرآن کریم نے کیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حضور اور اللہ کے دربار میں کسی کو یہ مجال بھی نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے کسی کی سفارش کرتا ہو. اور پھر یہ کہ جان لو کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو جو علم ہے وہ پورا کا پورا علم کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہتے ہیں وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتے ہیں، بذریعہ وحی کے، بذریعہ الہام کے، بذریعہ کرامت کے، ورنہ اللہ کے علم میں کسی اور کی دسترس یا شرکت یا پارٹنر ہونا یہ ممکن نہیں. اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی قدرت اور حکومت آسمان و زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نہ تھکتے ہیں، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ کو تھکاوٹ ہوتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی شان بزرگ ہے، اور اللہ تعالیٰ برتری والے. آیت کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اور سچ کہا جائے تو صرف اور صرف اس آیت کی فضیلتوں پر اگر بات کی جائے تو کئی دن اور کئی راتیں کافی نہیں ہیں، فضائل مکمل نہیں ہوتے. البتہ جو آیت کا ترجمہ ہے وہ آپ حضرات دیکھ لیجئے، اللہ لا الہ الا ہو. اور یہ بات بھی بتا دی تھی کہ آیت الکرسی میں کچھ 18 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر موجود ہے، خواہ وہ اس میں ظاہر ہو یا ضمیر ہو، دونوں طریقے سے موجود ہے. سب سے پہلے لفظ ہے اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو. لفظ اللہ وہ ذات کہ جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں اور تمام قسم کے جو نقائص ہیں اور نقص ہیں وہ نفی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان میں جتنے بھی اسماء ہیں لفظ اللہ کے علاوہ وہ اس میں صفاتی ہیں، اور لفظ اللہ اس میں ذاتی ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو خاص نام ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لائق بھی نہیں ہے وہ یہ. اور اس کا پھر مختلف زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں، اس کے مطالب بیان ہوتے ہیں. آج کل ایک فتنہ نکلا ہے جو کہتا ہے کہ خدا نہ کہیے بلکہ اللہ کہیے، اور خاص طور پہ عوام میں جب الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو خدا حافظ کہنے کے بجائے اللہ حافظ کہتے ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جس زبان میں بھی پکارتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ جس طریقے سے بھی یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد وہ ہے، خواہ وہ اردو میں ہو یا عربی میں ہو یا انگریزی میں ہو یا فارسی میں ہو یا پشتو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو. مسئلہ تو تب پیدا ہونا تھا کہ جب نام خدا نخواستہ شریک ہوتے. آپ کسی بزرگ کو بھی یہ نام لیتے اور آپ کسی ذات معبود کو بھی خدا کہتے، تو پھر اس میں کنفیوژن موجود تھا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، ایما تدعو، تم جس طرح سے بھی مجھے یاد کرتے ہو، تمام اسماء حسنہ اللہ کے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، اللہ کے نام ہیں، ان میں سے جس طرح آپ پکاریں پکاریے. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جو خدا کہنے سے منع کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ان کے اوپر اعتماد ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصانیف فارسی میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا لکھا ہے. اسی طرح شیخ سعدی بہت بڑے فلاسفر تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، عاقل تھے، ان کی جو تصانیف ہے وہ فارسی میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خدا ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی زبان لے لیں، اس زبان میں جو ہمارے بڑوں نے ترجمے لکھے ہیں، تفسیر لکھی ہے، تشریح لکھی ہے، مطالب لکھے ہیں، اگر بالفرض آپ لفظ خدا سے منکر ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں خدا نہیں کہوں گا بلکہ میں صرف اور صرف لفظ اللہ کہوں گا، اور آپ اس بات کو لازم سمجھتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے. جہاں تک بات ہے فضیلت کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ اللہ اللہ کا اس میں ذاتی ہے، اور اس میں ذاتی سے زیادہ فضیلت کسی اور لفظ کی کائنات میں ہے ہی نہیں. تو اس لیے باقاعدہ طور پہ لفظ خدا یا لفظ پروردگار سے لوگوں کو منع کرنا یہ غلط ہے. ہر کسی کو عربی نہیں آتی، ہر کوئی فصیح اور بلیغ نہیں ہوتا ہے. آپ جائیں سندھ اور پنجاب اور بلوچستان کے دیہاتوں میں، آپ کو ایسے بزرگ ملیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، جو کلمات پڑھتے ہیں، لیکن ان کو عربی کے الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہیں، اور جب وہ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں تو اپنی زبان میں یاد کرتے ہیں. یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ لوگوں نے تہمت لگائی کہ امام ابو حنیفہ عربی زبان کے علاوہ میں بھی نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں. حالانکہ امام صاحب کا فتویٰ یہ نہیں تھا، امام صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ جو شخص عربی زبان پر قادر نہیں ہے، مسلمان ہوا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کو عربی زبان بولنی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، تو وہ نماز نہیں پڑھے گا. پڑھے گا کیسے؟ پڑھے گا اللہ کی عظمت اپنے دل میں تصور کرے، اپنے دماغ میں تصور کرے، اللہ کی جو بڑائی ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، اس کا استحضار کرے. اور اگر اس کو عربی زبان نہیں آتی تو جس زبان پہ وہ قادر ہے اس زبان میں اللہ کو یاد کرے، سجدہ کرے، رکوع کرے، قیام کرے. تو نماز نہ پڑھنے سے اس طرح نماز پڑھنا ہزاروں درجے افضل. یہ مسئلہ لے کے امام صاحب کے دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ امام صاحب عربی کے علاوہ اردو میں بھی، فارسی میں بھی نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ لفظ خدا، لفظ پروردگار یا بادشاہ یا ملک یا شاہان شاہ جیسے امام بخاری نے ترجمہ کیا ہے، یہ سارے ترجمے درست ہیں. فضیلت اللہ کے اس میں ذاتی کو ہے. اور لفظ اللہ میں بھی ایسی عجیب تحقیق ہے کہ اس سے آپ الف ہٹا دیں تو یہ للہ بن جاتا ہے، ترجمہ وہی ہے کہ اللہ. پھر ایک اور لام ہٹا دیں تو لہو بن جاتا ہے، ترجمہ وہی ہے اللہ کی ذات. اور پھر آپ لام بھی ہٹا دیں تو صرف ہو بن جاتا ہے، اور ہو سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی کا کمال دیکھیے کہ اس کو آپ کاٹ پیٹ بھی کر لیں، آگے پیچھے بھی کر لیں، معنی میں تبدیلی نہیں آتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضائل میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ان کے. سب سے پہلے جو انبیاء کرام کا پیغام تھا وہ یہی تھا، اسلام کی بنیادی تعلیم وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اس لیے آیت الکرسی میں جب اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے خصوصیات اور اللہ تعالیٰ کی عظمتیں بیان ہونے لگیں تو سب سے پہلے جو بات بیان ہوئی ہے وہ توحید ہے. اور توحید تمام اعمال کے لیے بنیاد ہے. اگر توحید کا عقیدہ نہ ہو تو کوئی شخص ہزار حج بھی کرے اس کے حج قبول نہیں ہے. توحید کا عقیدہ نہ ہو، کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہو اس کی نمازیں فضول ہیں. توحید کا عقیدہ نہ ہو، کوئی شخص سارا مال کسی کو دے دے ثواب نہیں. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو اصل بات ہے وہ ہے آپ کا نیت، اور آپ کا جو اخلاص ہے وہ کس لیے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے تو اللہ کا حکم ماننا پھر ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اور انسانوں کے لیے ہے وہ یہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. الحی القیوم، اور اللہ کی ذات زندہ ہے اور اللہ کی ذات قائم ہے. حی زندہ کو کہتے ہیں، اور انسان کے لیے جب حی کہا جاتا ہے تو انسان اس وقت تک حی ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے. جب وہ مر جاتا ہے تو آپ خود کہتے ہیں کہ جی فلاں کی ابی کی لاش ہے، ابا نہیں ہے، اس کی لاش ہے. پتہ چلا کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود تھی جو پہلے اس کے ابا تھے، لیکن اب وہ چیز موجود نہیں ہے، ابا کا جسم موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم کے آزار سے پاک ہے، اللہ ولادت سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے. اللہ کی جو زندہ ہونا ہے وہ ہماری آپ کی طرح بیماریوں سے پاک ہے، کسی عذر سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. الحی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ سے زندہ رہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہو، اور ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں یا میں کبھی مروں گا نہیں یا میں کبھی پیدا نہیں ہوا. انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے، اور انسان اس قسم کے مراحل سے گزرتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے اور انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی وحدانیت بٹھانے کے لیے اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے جس طرح آپ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی پیدائش ایسے نہیں، جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیماری لاحق نہیں ہوتی، اور جس طرح آپ مریں گے اس طرح اللہ تعالیٰ کو موت واقع نہیں ہوتی ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے، اور ہم جو قرآن و حدیث نے اور سنت نے ہمیں بتا دیا ہے آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں. اور جہاں تک تفصیلات انبیاء کرام نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیلات ہم من وعن قبول کرتے ہیں. القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات قیوم ہے. قیوم قیام سے ہے، اور قیام اور قیوم صفت مشبہ مبالغہ کی صیغے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دم پر کائنات قائم ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود مغتنم کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجود کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. شاعر بھی کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام زندگی چلا رہا ہے، اللہ ہے نا. آج تک بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی موجد کے ایک سوئی پیدا نہیں ہوئی ہے، ایک کیل پیدا نہیں ہوئی ہے، ایک مچھر پیدا نہیں ہوا ہے. اتنا بڑا نظام زندگی، اتنا بڑا نظام شمسی، اتنا بڑا کائنات کا نظام، سورج اور چاند، دن اور رات، زمین سے گھاس نکلنا، پھول نکلنا، خوشبو نکلنا، ذائقے نکلنا، یہ سب خود بخود ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ جو تھیوری ہوتی ہے اس کے لیے پھر آگے پریکٹیکل پروف دیا جاتا ہے. آپ تھیوری بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہو چکا ہے، ذرا ہمیں دکھائیے کیسے ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات میں بیان فرمایا القیوم، اللہ کی ذات قیوم ہے. اور قیوم کا ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو قائم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجود کی وجہ سے سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، سیارے چل رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی کتنی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حمد و ثنا مسلمانوں کو سکھائی تو فرمایا عالمین، عالم نہیں کا، عالم ایک ہے جو جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب آہستہ آہستہ خبر آ رہی ہے، اگر آپ کے علم میں ہو، ابھی بالکل جو نئی تحقیق آئی ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آسمانوں سے کوئی مخلوق آئی تھی، اور وہ مخلوق لوگوں نے پکڑ لی ہے اور اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. یو ایف او جسے کہا جاتا ہے، آسمان سے کوئی ایسی چیز زمین پہ آئی ہے کہ وہ اہل مغرب کے ہاتھ لگی ہے، وہ اور اس پہ تحقیق کر رہے ہیں. اور ایسے نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اللہ کے حکم کے مطابق قائم اور دائم ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ میں چرخہ کات رہی تھی، کپڑا بنا رہی تھی، مجھے نیند آ گئی، میرے ہاتھ سے چرخہ گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین چلا رہے ہیں، کہیں اللہ کو نیند نہ آ جائے. اگر اللہ تعالیٰ سو گئے تو آسمان و زمین ٹوٹ جائیں گے، گر جائیں گے. اس کے جواب میں قرآن بتا رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. سنا نیند کے ابتدائی مرحلے کو کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں اونگ نہ کہتے ہیں، اور نوم پکی نیند کو کہتے ہیں جس میں انسان بے خبر ہو کے سو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اور فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. یہاں پہ جو لہو ہے، طلبا جانتے ہیں کہ لام کی کئی قسمیں ہیں، یہ لام تملیک ہے، مالک کے لیے جو لام استعمال ہوتا ہے کہ عبد لفلان، یہ غلام فلاں کا ہے. وہی والا جو لام ہے وہ یہاں موجود ہے کہ آسمان و زمین کی جو ملکیت ہے وہ اللہ کی، اور اللہ کے سوا اس میں کوئی اور ہرگز شریک نہیں. پھر وہ لوگ سورت یونس میں جو کفار اور مشرکین ہیں ان کا دعویٰ موجود ہے کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. جب ان سے کہا گیا کہ تم لوگ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو, مورتیوں کو سجدہ کرتے ہو, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو کیوں, انہوں نے جواب دیا ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ سارے کے سارے جو ہمارے بابے ہیں, ہمارے بت ہیں, ہماری قبریں ہیں, ہماری درگاہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہماری بخشش کروائیں گے, اللہ کے ہاں ہمارے حساب کتاب کو معاف کروائیں گے. اور یہ عقیدہ غلط تھا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو اللہ کے حضور میں سفارش کرنے کی مجال رکھتا ہو, الا باذنہ, مگر اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجازت کس کو دیں گے, تمہارے مورتیوں کو یا تمہارے بابوں کو, تمہاری قبروں کو جن کو تم دن رات اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ ہرگز نہیں. بلکہ اس سے مراد انبیاء ہیں. کیوں؟ کیونکہ شفاعت انبیاء کا منصب ہے. وہ ہوتی تو شفا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شان اور اپنی عظمت صحابہ کے سامنے بیان کی, اس میں ایک بہت بڑی جو عظمت ہے وہ مقام محمود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ جب بھی دعا کرو میرے لیے مقام محمود کی دعا کیا کرو. مقام محمود کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب امتیں پریشان ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب قائم ہوگا, میزان قائم ہوگا, تو لوگ جائیں گے اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے کہ حضرت آدم آپ پہلے انسان ہیں, آپ پہلے اللہ کے رسول اور نبی ہیں, اور آپ اس روئے زمین پہ آباد ہونے والے پہلے بندے ہیں. آپ نے سب سے پہلے کعبہ کا طواف کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے حج کیا ہے, اللہ سے فرمائیے کہ ہماری شفاعت کر دیں. حضرت آدم فرمائیں گے کہ نہیں, یہ منصب میرا نہیں. اور فرمائیں گے جنت میں جو میں نے شجرہ ممنوعہ کھا لی تھی, وہ غلطی جو مجھ سے ہوئی ہے اس غلطی کے بعد مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں اتنی بڑی مخلوق کی شفاعت کروں. آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جی پیر صاحب بخشوا دیں گے اور مولوی صاحب بخشوا دیں گے اور قبر والے بخشوا دیں گے. حضرت آدم سے بڑی ہستی اور شخصیت کا نام کبھی سنا ہے آپ نے؟ بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے, جا کے دیکھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ حضرت آپ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرتے ہیں, آپ تو کلیم اللہ ہیں, اللہ نے آپ کو تورات دی ہے, آپ سے محبت کی ہے, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے اور آپ کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف محبوب پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, آپ مہربانی کریں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں, میں نے جو بندے کو تھپڑ مارا تھا, فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ, وہ بندہ مر گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بڑے زبردست اللہ کے رسول اور پیغمبر, اور علماء کہتے ہیں کہ امت میں جو سب سے زیادہ قوت والے ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. غزوہ خندق کا واقعہ آپ کے زیر نظر ہوگا, صحابہ عاجز آ چکے تھے خندق کھودنے سے, ایک پتھر ایک جگہ پہ پھنس گیا تھا اور وہ ہلنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. انبیاء کی قوت زیادہ ہے. اور یہیں سے وہ مسئلہ دیکھیے گا کہ امتی کو چار شادی کی اجازت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شادی کی اجازت تھی, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام کی قوت زیادہ ہے. اور ایک امتی کو چار شادی کی اجازت ہے اور انبیاء کرام میں جنت والے نوجوانوں والی قوت ہوتی ہے, تو ایک جو عام دنیا کا امتی ہے اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ 100 گنا قوت دے دیں گے اور انبیاء کرام ان سے ہزاروں درجے افضل ہیں. تو یہ آپس میں آپ ضرب دے دیجئے جو ٹیکنیکلی اصولی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بنتی ہیں 4000 کے قریب بنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیا والے تھے اور آپ کتنے قناعت پسند تھے کہ آپ نے 17 نکاح فرمائے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوئے. بہرحال یہ ایک الگ باس ہے. سورہ نساء میں اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو میرے سامنے شفاعت کرے, شفاعت کی مجال نہیں ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جائیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ حضرت بہت زیادہ تکلیف ہے, اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ اگر ہم سے نہ ہٹا تو ہم تباہی کے شکار ہوں گے, ہم جہنم جائیں گے, پریشانی ہوگی, آپ ہماری شفاعت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں جائیں گے اور سجدہ ریز رہیں گے اور بہت دیر تک آپ سجدے میں رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد اٹھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شفاعت فرمانی ہے, کہیجئے کتنوں کی شفاعت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 کے قریب لوگوں کی شفاعت کریں گے, اس کے بعد دوبارہ, اس کے بعد دوبارہ, اس کے بعد دوبارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں سے ایک شخص بھی وہ پیچھے رہے گا اس وقت تک میری شفاعت وہ موجود رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کسی عام پیغمبر کا امتی نہیں بنایا ہے. تمام انبیاء میں آپ افضل ہیں, گزشتہ مجلس میں اس پہ بات ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود کی فضیلت دی ہے, اور یہ مقام محمود وہ عظیم فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پیغمبر یا رسول کو نصیب نہیں ہوئی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے. فلاں بندہ سب جانتا ہے, فلاں جادوگر سب جانتا ہے, فلاں عامل سب جانتا ہے, فلاں ساحر سب جانتا ہے, فلاں پیر صاحب سب جانتے ہیں, سب باتیں غلط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں. یا علم, اور اللہ کی ذات جانتی ہے, ما بین ایدیہم, جو ان کے آگے ہے, وہ ما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے. آگے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی پیدائش کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وما خلفہم, اور آپ کی پیدائش سے پہلے بھی کائنات تو موجود تھی, دنیا تو موجود تھی, تو آپ یہ کہیں کہ میں موجود نہیں تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ غلط بات ہے, بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم تھے تو بھی میں جانتا تھا, اور جب تم نہیں تھے تو بھی میں جانتا تھا. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم, جو آپ کو پتا ہے وہ میں جانتا ہوں ظاہر, وما خلفہم, اور جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں باطن. انسان عالم الغیب نہیں ہے, انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر کے ذریعے سے نتیجے نکالتا ہے. کہ یہ اگر مقدمہ اور مؤخرہ ملا لیں, فلسفے میں حد اوسط کا بیان ہوتا ہے اور عکس نقیص کا بیان ہوتا ہے, اور تصورات ہوتے ہیں, تصدیقات ہوتے ہیں, پورا ایک فن ہے, اور وہ ساری کی ساری انسان کی نالج کو بڑھانے کے لیے ہے. فلسفی انسان کی علم کو بڑھانے کے لیے ہے, منطق. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر سے بھی بخوبی باخبر ہے, واقف ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف وہ بات تم جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے ہیں بتانا. انسان کتنا مجبور ہے اور انسان کتنا کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر ادھر کی ڈنگیاں چھوڑو, کہ جی فلاں صاحب سب جانتے ہیں, اور فلاں ایک شخص نے کہا میری بیگم اگلے 6 مہینے میں جو ہوتا ہے وہ جانتی ہے. کتنا غلط عقیدہ ہے, کتنی غلط بات ہے. دنیا میں اور لوگ کم پڑ گئے بیگم, اور بیگم کے بارے میں پھر یہ عقیدہ کہ یہ چلا کاٹتی ہے اور یہ سب جانتی ہے. وہ کیا جانتی تھی, اور اس نے تو آپ کو تباہ کر دیا اور اس نے تو آپ کو جیل پہنچا دیا. اس لیے یہ عقیدے غلط ہیں, یہ باتیں غلط ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے خبر دے دیتا ہے, انبیاء کرام کو خبر دیتا ہے, اولیاء کو دیتا ہے, نیک بندوں کو دیتا ہے, اور اس میں سے بھی جو معتبر ہے وہ صرف انبیاء کی خبر ہے. کوئی صوفی صاحب کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں زنا کروں تو یہ خواب غلط ہے. کوئی صوفی خواب میں کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شراب پینے کا کہتے ہیں, خواب غلط ہے, حجت نہیں ہے. حجت صرف اور صرف انبیاء کی وحی ہوتی ہے, خواہ وہ خواب میں ہو یا وہ جاگنے میں ہو. اس لیے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو صرف اور صرف وحی ہے وہ حجت ہے, کرامت حجت نہیں ہے, الہام حجت نہیں ہے. غیب سے آواز آنا یا غیب سے خبر ہونا یا کسی نیک آدمی کا خواب دیکھنا حجت نہیں ہے, فضیلت ضرور ہے لیکن حجت ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے. کتنی مخلوقات ہیں جو ہم نہیں جانتے, دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے ٹھیکے دار ہم بنتے ہیں, لیکن سمندر کے اندر کیا کچھ ہے ہمیں پتہ نہیں, آسمانوں کی وسعتوں میں کیا کچھ ہے ہم نہیں جانتے, زمین کے معدنیات کے پیچھے مارے مارے پھرتے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کچھ نہیں جانتے, جو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں خبر دیتا ہوں. اور آگے فرمایا کہ میری کرسی آسمان و زمین پہ پھیلی ہوئی ہے. اللہ کی کرسی کیا ہے؟ امام بخاری کتاب التفسیر, حضرت سعید ابن جبیر تابعی. سعید ابن جبیر وہ تابعی ہیں جو صحابہ کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے. صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا اور سعید ابن جبیر موجود ہوتے تھے, صحابہ خود کہتے تھے کہ یہ عالم ہے, ان سے آپ بات کیجئے اور ان سے آپ فتویٰ لیجئے. سعید ابن جبیر نے, امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ کرسی کا ترجمہ علم سے کیا ہے. اللہ کا علم پھیلا ہوا ہے آسمان و زمین میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تاویل ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تاویل کے قائل ہیں, اور امام ابو منصور ماتوریدی جو ہمارے عقیدے کے امام ہیں اور ہم ماتوریدیاں ہیں وہ بھی مؤولہ ہیں, ہم تاویل کے قائل ہیں, اور امام بخاری بھی تاویل کے قائل ہیں. امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا وہ دعویٰ, حضرت فرماتے تھے کہ امام بخاری حنفیہ سے جتنے زیادہ قریب ہیں کسی اور سے قریب نہیں ہیں. اس کی دلیل, ایک دلیل یہ بھی آ گئی ہے کہ امام بخاری سعید ابن جبیر کا باب التفسیر میں قول لا رہے ہیں اور اس میں تاویل کر رہے ہیں. اس لیے جو نجدیاں ہیں, جو غیر مقلدین ہیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام بخاری مؤولہ نہیں ہے, غلط کہتے ہیں. آؤ میدان میں کتاب التفسیر دیکھو. وسیع کرسیہ, اللہ تعالیٰ کی کرسی. قال اب سعید ابن جبیر, اے علمہ یعنی اللہ کی علم. اسی طرح سلطانہ, اللہ کی حکومت. ایک ترجمہ کرسی کا حکومت بھی ہے. اور ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا, اللہ کے رسول وسیع کرسیہ, اللہ کی کرسی آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے, کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, کہ اگر کوئی بڑے میدان میں ایک انگوٹی رکھ دے تو آسمان و زمین کی مثال انگوٹی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو سلطان ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ میدان کے برابر ہے. یہ تشبیہ ہے, یاد رکھیے گا. وہی بات ہے کہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہم کو بتایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دو اور آسمان و زمین کی حقیقت اللہ کی بادشاہی میں اس انگوٹھی سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اتنی عظیم ہے. تو یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث شریف اور دوسرا امام بخاری نے جو تاویل کی ہے وہ مؤولہ میں سے ہیں, اور تعویلات و اہل سنہ امام ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر جس کے اوپر شیخ دکتور نجدی نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، اور شیخ دکتور نجدی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی تھے اور حضرت کے تلمیز بھی تھے، اور مجھے وہ یاد ہے جب انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں ڈاکٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ٹاپک بتائیے. حضرت والد صاحب نے ان سے کہا کہ تاویلات و اہل سنہ امام ابو منصور ماتوریدی کی جو تفسیر ہے حرم شریف کے مکتبے میں موجود تھی. یہ بات بھی ہمارے والد صاحب کو معلوم تھی کہ یہاں پہ یہ کتاب موجود ہے. آپ نے فرمایا جائیں وہ کتاب پڑھیے اور اس کے اوپر تحقیق کیجئے. حضرت نے کر لی شیخ نجدی نے، اور فوری طور پہ وہ پی ایچ ڈی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بعض علماء کو ایسی عظیم فضیلتیں دی ہوتی ہیں کہ خود حضرت نے کبھی زندگی میں ان چیزوں کے تکلفات نہیں کیے. فرماتے تھے کہ جب قرآن و حدیث پڑھ لی ہے تو اب ہم پروفیسر کے سامنے بیٹھیں گے، قرآن و حدیث پڑھ لی ہے تو اب ہم جا کے یونیورسٹیوں میں آگے پیچھے ہوں گے، اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا علم کائنات میں رکھا ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے. ورنہ تعلیم ایک بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین میں پھیل چکی. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اتنی ساری کمالات ہیں، اتنے ساری صفات ہیں، اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ سر انجام دے رہے ہیں، تو تھک جاتے ہوں گے. انسان کی سوچ ہے. دوبارہ سے تاکید، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے ان چیزوں کی حفاظت. انسان جب کوئی بھاری چیز اٹھا لے اور بھاری چیز اٹھا کے چلے تو اس کے چلنے میں جھول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آدھا یا اودھو، یعنی کہ ذمہ داری کی وجہ سے کندھوں کا دب جانا اور اس کی وجہ سے جو چلنے میں جھول آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، کنایا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام قسم کی قدرتوں اور ذمہ داریوں سے کوئی تھکاوٹ، کوئی اونگ، کوئی نیند، کوئی تکلیف نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات علی ہے اور عظیم ہے. علی بلندی کو کہتے ہیں اور عظیم بھی بلندی کو کہتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ او بلند مرتبہ و بزرگ است، فارسی ہے، وہ بلند مرتبہ و بزرگ است. اللہ تعالیٰ بلند مرتبے والے ہیں اور بزرگ ہیں. اسی طرح شیخ الہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر شیخ الہند میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ ذات برتر ہے اور عظیم ہے. وہ ذات برتر ہے اور عظیم ہے. اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ بیان القرآن میں کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالی شان ہیں اور عظمتوں والے ہیں. یہ سب ترجمے صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بزرگ و برتر ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ایک زبردستی ہوتی ہے دین کے دفاع کے لیے، اور دوسری زبردستی ہوتی ہے دین کے قیام کے لیے. آپ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ مسلمان کریں تو مسلمان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسلام اور ایمان تو کیفیت قلبی ہے. جو دل سے تسلیم کرتا ہو کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور پھر وہ زبان سے کلمہ طیبہ ادا کرتا ہو تو یہ مسلمان ہے. زبان سے وہ ہزار دفعہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل میں اللہ کی توحید موجود نہ ہو تو کسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کسی کو زور زبردستی کر کے مسلمان کرنا، جیسے یہ بیوقوفوں نے قانون پاس کیا ہے. کیا قانون پاس کیا ہے؟ کہ جی 18 سال سے کم عمر میں آپ کسی کا مذہب تبدیل نہیں کریں گے. اور اتنے بدماش اور اتنے کمبخت ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک دفعہ بیان میں بول دیا کہ ہمارے نوری آباد کی مسجد میں چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے وہاں پہ چھاپا پڑ گیا اور وہاں کے امام صاحب کو انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے کن کو مسلمان کیا بتائیے. وہ امام صاحب بیچارہ مجھے فون کر رہے کہ آپ نے مجھے پسوا دیا. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ پولیس کی کیا چیز ہے. ایسے ہزاروں قرآن کے اوپر قربان جائیں اور اگر قرآن کی وجہ سے سزا ملتی ہو تو اس سے بڑی عبادت ہے ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیے, آخر کوئی وجہ تو تھی نا کہ کہا تھا کہ اس ملک میں اسلام مظلوم ہوگا. کنہوں نے کہا تھا سب جانتے ہیں, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آج کل لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں, او ہو آپ نے ایسی بات کہہ دی. ارے حقیقت ہے, ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ نوری آباد کے بیابان میں جہاں کبھی زندگی میں ہم سے پوچھنے کو یہ نہیں آیا کہ پانی پیا ہے نہیں پیا, کبھی پوچھنے کو یہ نہیں آیا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا, یہاں پہ طلباء ہیں ان کو کوئی ضروری ہے کوئی نہیں. ہاں یہ انٹیلیجنس ان کو مل گئی کہ یہاں پہ کچھ بچے ہیں جو زبردستی مسلمان ہو چکے ہیں اور چلو بھائی جلدی جا کے ان کو پکڑو. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں بات وہی ہے, ہمارا قصور قرآن ہے, ہمارا قصور حدیث ہے, ہمارا قصور دین ہے, ہمارا قصور یہ پگڑی اور داڑھی ہے. خدا کی قسم یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو یہ آپ کی خدمت کریں گے اور یہ آپ کے پیر چومیں گے, لیکن شیطان خوش ہوگا اور ایمان نہیں ہوگا. اس لیے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آخر تک ایمان نصیب کرے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ہماری نظر اللہ پہ ہے, ہمارے ارادے اور حوصلے بلند ہیں, لیکن حالات اور واقعات کا اندازہ آپ لگا لیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی, اس لیے کہ زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. زبردستی کس میں کی جاتی ہے؟ اس کام میں کی جاتی ہے جو آپ کو سمجھ نہ آتا ہو. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے, توحید بالکل واضح ہے, شرک بالکل واضح ہے. اب آپ اس میں سے غلط راستے کو چن رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے, یہ آپ کا فالٹ ہے, یا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ چکی ہے, آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے. ورنہ دین کے اندر کوئی زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے دین کو بدنام کرتے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ ہمارے دین میں جزیہ ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں یہود اور مشرکین کی وہ حفاظت کی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال موجود نہیں. کیوں کی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کہنا ہوتا کہ سب مسلمان ہو جاؤ مرنا مارو سب کو, نہیں, یہ غلط, یہ طریقہ غلط ہے. زمین میں فساد کرنے کی اجازت نہیں ہے, بات یہ ہے. اور زمین میں انصاف قائم ہوگا, جو انصاف قائم نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی. میدان جنگ میں معذور کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, میدان جنگ میں عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, میدان جنگ میں بچے کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فساد فی الغرض کے مرتکب نہیں ہے. معذور کیا فساد کرے گا, عورت کا فساد کیا ہوگا, بچے کا فساد کیا ہوگا. اس لیے ہاں جو نوجوان ہیں, جو فوج ہے اور جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور اسلام کی عمارت کو آگ لگانے کی سازشیں بناتے ہیں, اس آگ کو ختم کرنے کے لیے کلما اوقدوا نارا للحرب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ لڑنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہاں قد تبین الرشد من الغی, دین میں زبردستی کی تک بنتی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا دین واضح ہے اور دلیل پہ جو بات ہوتی ہے اس میں زبردستی نہیں ہوتی. دلیل کا مقصد یہ ہے, جب آپ کہیں دلیل دیتے ہیں اسی لیے دیتے ہیں کہ جی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کی لاجک ہے, اس کے پیچھے سینس ہے, اس کے پیچھے پورا مقدمات مؤخرات ہیں. جس بات کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی ہے اور جس بات کے پیچھے لاجک اور سینس نہیں ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی آپ مرے یا جیے جلوس تو نکلے گا, آپ مرے یا جیے ماتم تو ہوگا, آپ مرے یا جی ایسا دلیل تو لگے کہ دلیل لاؤ نا, دلیل نہیں. تو زور زبردستی ہمارے دین کے اندر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشد جو ہدایت ہے, جو کامیابی ہے, جو فلاح ہے, وہ واضح ہو چکی ہے, من الغی, اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، بس آج کے بعد جو شیطان سے کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا. زاہد مسجد میں شراب پینے دے، ایسا ایک شعر ہے نا، زاہد مسجد میں شراب پینے دے ورنہ وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں. تو آپ اللہ سے بھاگ رہے ہیں. اور پشتوں کا ایک عجیب شعر ہے کہ مسلمانی دے ڈیر اوکڑا، مسلمانی دے ڈیر اوکڑا، اس لگ کافر شچے ایمان دے تازش. شیطان کی مسلمانی بہت کر لی، اب شیطان کے تھوڑے کافر بن جاؤ تاکہ اللہ پہ ایمان صحیح ہو جائے. عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو گمراہوں کے ساتھ انکار کرے گا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی ہے. آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، کنویں میں اترتے ہیں، بلند عمارتوں پہ چڑھتے ہیں تو 10 دفعہ رسی کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ رسی کمزور تو نہیں ہے. پہاڑ پہ چڑھنے والوں کا حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ رسی کی کمزوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے فکر رہو، اگر اسلام کی رسی پکڑ لی تو یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، یہ ایک ایسا مضبوط کڑا ہے، لن فصام لہا، کبھی یہ ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے. کسی کے ٹھیکہ نہیں ہے کہ جی فلاں پیر صاحب ہی ہیں ولی، اور فلاں درگاہ والے ہی ہیں، فلاں یہ ہے وہ ہے، نہیں، سب ولی ہیں. عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، توحید کرو، سنت کی اتباع کرو. آپ کو ولایت نہ ملے تو ہم سزا کے قابل. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ عقیدۃ الطحاویہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، المؤمنون کلہم اولیاء اللہ، تمام جو مسلمان ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سب کا دوست ہوں. اور دوست کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو لے جا کے کھڈے میں پھینک دے، یا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو لوٹ لے، دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے بینیفٹس اٹھائے اور پھر اس کے بعد آپ کی کمر پہ چھری مارے، دوست وہ ہے جو آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے کر چلے، اور آپ کسی گمراہی میں ملوث ہیں تو اسے روک لے. اللہ تعالیٰ وہ کردار ادا کر رہے ہیں. فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم اپنے دوستوں کو نکالتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعات سے وحدانیت کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ خوش کرتے ہیں ابلیس کو، وہ خوش کرتے ہیں شیطان کو، لیکن ان کا نقصان کیا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ ابلیس آپ کو نور سے لے جاتا ہے اندھیرے میں. اس کا تو کینا ہے نا، اس کا حسد ہے، وہ ناراض ہے، آپ کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا ہے، آپ کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے، آپ کی وجہ سے وہ کائنات میں بدبخت ترین ذات قرار دی گئی ہے، بدلہ تو وہ لے گا. تو اس لیے جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان ان کو انوارات سے، توحید سے، ایمان سے نکال دیتا ہے، ظلمات میں پہنچا دیتا ہے. اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ جو ایمان پر قائم نہیں ہے وہ جہنمی ہے. اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. بیچ میں دو شب جمعہ میں موجود نہیں ہوں گا، عمرے کا سفر کا ارادہ ہے. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارا عمرہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ سب کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میں موجود نہ بھی ہوں تو آپ شب جمعہ میں تشریف لائیں، مسجد کو آباد رکھیں، اور نماز اور اس کے بعد ذکر اور تسبیح، آپس میں دین کی بات کیجئے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے قائم رہے. جزاک خیر.